بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد الحمد لله we have gathered here many here from the time of Asr. It's now after Isha. This gathering of ours, may Allah Ta'ala make it a means of great khair and benefit. Yesterday there was a similar gathering at Bonella at the Khanqa, and Hazrat came in, Hazrat Wala, Hazrat Maulana Musa Sahab, Dam Barakatum Al-Aliya, right at the end, and he gave a short talk, and at that time he started off by saying that there's no maqsad of bayan really. It is more our gathering and our getting together for the sake of Allah Tabaraka wa Ta'ala. So this is the object, this is the purpose, though this must not be taken to another extreme also, that it means that there should be no bayan. One person wasn't a very learned person, a simple person went to some village. So the people thought that this person is very learned, so they forced him, you must give bayan. So he sat down on the minbar. So he now wanted a way out, because he couldn't give anything, he didn't know anything. So he asked them, you'll know what I'm going to speak about. So they thought it's the same thing that normally is spoken about. Well, the first day actually they said, no, we don't know. They said, well, what's the use talking to you all if you don't know, so I'd rather go. And he went away. So the next day they forced him again. So now they learned yesterday's lesson, he asked them again the same story, you'll know what I'm going to speak about. They said, yes. Same thing what everybody speaks about. So he says, well, if you all know, there's no use talking to you all. And the third day now, they thought one more day he's here in our village, we might just make sure we get it right this time. So again he sat around now, they forced him. So he asked them the same question. So they planned it well. Half of them said, well, we know. Half said, we don't know. So he said, well, those who know, they must tell those who don't know. And he went away. So obviously this doesn't mean that bayan is not maqsood. There should be no bayan. But that is not the object in itself. That is a means of inspiring our hearts, so that what we have come for really, that we gain the love of Allah Tabaraka wa Ta'ala, we gain this connection with Allah Tabaraka wa Ta'ala, deen becomes the most beloved thing in our lives, and to serve deen becomes the most beloved thing in our lives. This is the object, this is the purpose. So inshallah, to commence this program now, first we will have, alhamdulillah, we have with us Haji Abdul Samad Chauhan Sahab, na'am barakatuhum, inshallah he will address us for sure.
بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد My dear respected ulama ikram, mashayikh ulama ikram and elders and brothers, I have not come here to address you. Wallah, my intention to come here was to benefit from the sohbat of the akabirin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam left this ummah with three things: da'wat, ta'lim and tazkiya. All three for every single individual of the ummah. We make qadr of the ulama ikram, we make qadr of the mashayikh. It is through them that deen is being, what you call, promulgated and is being preserved. Today, it is due to our misfortune that the elders are leaving us and they are not being replaced. When Hazrat Mufti Zainul Abidin Sahib Rahmatullah passed away, when Mufti Mahmud Hassan Gangohi Sahib passed away in Johannesburg, I happened to phone Mufti Zainul Abidin Sahib, most of you should know him, he's come to South Africa many, many times, to inform him, give him the news of the demise of Mufti Sahib. So he took a deep breath and he said, something to this effect, ki ye hamari bad kismati hai ke bade jaate hai aur badal nahi milte. It's our misfortune that the elders leave us but we don't find any replacement for them. Then he cited the example that jis din Imam-e-Azam ka intiqal hua, jis din Imam-e-Azam ka intiqal hua, usi din Imam Shafi rahmatullah ke paidaish. Same day. The day, the very day on which Imam Abu Hanifa left this dunya, the very same day, Allah Ta'ala blessed this ummah with the birth of Imam Shafi. So my dear brothers, let us make qadr of this deen that Allah Ta'ala has given us, because Allah Ta'ala does not need us. We need Allah, we need the deen. We have to make effort from all angles so that the deen remains. I'll just give you one brief karguzari. I'm not here to, as I said, I didn't come prepared to talk to you, but to listen to and to benefit Ukraine is a country which is independent now. It's a Christian country. Was part of Russia. After the federation broke, then Ukraine became independent. And I went there in 2003 with the Jamaat. Brothers, the conditions of the Muslims were pathetic there. Muslims from India, Pakistan, Bangladesh, Arab world, African world, all have come in after it became independent. And they started doing business there and what have you. And they started living with these Ukrainian women. No nikah, no marriage, nothing. Just living with them and having children. This was the condition of the Muslims in Ukraine. So we did our 2 months there and then we came back. But I couldn't rest until I decided to send a hafiz, Qari, an alim, with his wife. She's an alima also. I said, you go and perform Taraweeh in the month of Ramadan. So he went with his wife and performed Taraweeh there. Now, if you know the history of Ukraine, there's a place called Crimea, southern part of Ukraine, which was under Tataric rule, under the Turks and Tatars, and in history you must have studied about the Crimean War. So there, during the time of Stalin, they destroyed more than 900 masjids in that area. I've been there several times. I still see traces of masjids which are 500, 600 years old. Some minarets are standing, some walls are standing there. Old graves there. We don't know whose graves they are. And very, very, now few masjids have started springing up, sprouting up all over the show, slowly. But when that Taraweeh was read in 2003, my dear brothers, I can safely estimate that it is the first time in 70 years or so that Quran Sharif Taraweeh from Alif Lam Mim to Surah Nas was read in 20 rakats. They used to read 8 rakats Taraweeh, looking in the Quran, reading from here and there. So it's all credit goes to the South Africans. We all part and parcel of it. It's all our. So this is, and after that, alhamdulillah, every year I've been sending huffaz, 1, 2, 3, 1, 2, 3, mashallah. Now, Allah shukar, most of these women have accepted the deen. They've come into parda, and now they are learned. That's why I said that the reason for sending the wives of these people of the huffaz with them, that they are, basically they are alimad also, and they teach them the basic deen, tahara, laws, Shari laws pertaining to the ladies, hairs, istihaza, nifas, all those masla, masail, namaz, wuzu, how to, all those things are taught to them. And they have come a long way now in the last 10, 12 years, mashallah. And alhamdulillah, many of them gone into hijab also. And they're doing the work of dawat also, they're going for 3 days in jamaat also. And when they go to their own countries, they spend their time in jamaat also. So my dear brothers, now the fikr now at the moment, that's ghalib in my heart, is to start establishing a maktab system there. Inshallah, we ask you and ask our Hazrat Shaykh to make dua that Allah Ta'ala brings that into wujud also, into existence also, that maktab, because we can do any amount of dawat work. If the system of maktab is not there, the children don't have talim, the deen will not go into the house. Dawat, talim and tazkiyah all go together. They are all complementary to one another. So we have to start the system, because if we only work amongst the men and the children don't get, at the moment when we were there, the children were coming one day, Saturday morning, 10 o'clock to 12 o'clock, and jeans and t-shirts and sprawling on the floor and learning deen. This was that. Now we want to establish, inshallah, a maktab system, inshallah, with the assistance of our ulama ikram and those people who got experience. So we humbly ask you for your du'as, and Allah Ta'ala brings this into wujud, and Allah Ta'ala protects, and Allah Ta'ala, like that there are many countries, South America and other countries, there's enough to report about, but Allah shukar, South America, we've got a good footing there, good foothold there, and many, many countries now, the maktab systems have started, ulama from South Africa, there's about 25-30 ulama from South Africa who have based themselves there, they've emigrated to those countries, and they're doing sterling work in those countries. So we humbly ask you to please make dua for us, and make dua for the whole ummah, entire ummah, because there's a terrible onslaught, the dunya, the shaitan, all sorts of onslaught against us, and the only way we can safeguard ourselves is that we cling to these 3 things. May Allah Ta'ala give us tawfiq. Wa akhira da'wana, alhamdulillah.
Jazakumullah khairul jaza. Let us keep that close to our hearts, that all these efforts of deen go hand in hand, and all are complementary to each other, da'wah, ta'lim, and tazkiyah. And we, each one of us needs everything. Allah Ta'ala give us a tawfiq. Inshallah, now we will be addressed by Hazrat Maulana Dawood Sahib Daun Barakatum, Dawood Siddharth Sahib Daun Barakatum, Peter Maritzburg, who was the Khalifa of Hazrat Maulana Yunus Sahib Rahmatullah Ali, and is also presently the Khalifa of Hazrat Wala Hazrat Maulana Mazhar Sahib Daun Barakatum. Inshallah, Maulana will address.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wa salatu wa salamu ala sayyidina al-Mustafa, sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallama tasliman kathiran kathira. Amma ba'd, faqad qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi al-Quran al-Majid, a'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim, bismillahi ar-Rahman ar-Rahim, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم. الحمد لله. You have been listening to many many ulama, many many advices, and we make dua to Allah subhanahu wa ta'ala that Allah gives us the tawfiq to make amal. Something that I just read yesterday, I was actually teaching the children in the madrasa, and there was a little incident that was mentioned there. There was a Bedouin, a villager, who got married to a certain woman. And after a while, he lost all his wealth. He became poverty stricken. So when he became poverty stricken, his father-in-law took the wife away. And he said, no, she'll stay by my house. You got no food in your house, you can't support her, she'll stay with me. So he went to the governor of the place where he was living, he went to the governor to complain. This is what my father-in-law has done, he's taken my wife away. So the governor said, no, call the father-in-law and call the wife. So when they were brought in the court of the governor, when the governor set eyes on that woman, so he told this man, no, you give her talaq now. And he kept her in his nikah. He kept her in his marriage. So this person now, he didn't know what to do. So he went to the main ruler now. Went to the main person, the main ruler. He went up to him. He said, this is what has transpired here now. What do I do? So that person said, no, you go and bring that governor, you bring your father-in-law, and you bring that woman, and come here, your wife, bring her here. So when he brought all of them, this person saw that woman, he said, no, I rather make nikah with her. But he was had a little bit justice in him. So he said, okay, let us ask this lady, let us ask her, who does she want to be with? In front of the father-in-law, in front of her father, the governor is there, I'm there. So he says to her, he says that, look, the choice is yours. If you wish, you can remain with the governor. You are in the lap of luxury. You are taken care of. If you wish, you may come into my nikah. I have got even more than what the governor got to offer you. And if you wish, then rightfully you are this man's wife. You may go to him. So she said to that ruler, she said to him that, look, the governor and yourself, you may have gold and silver, but this husband of mine, what he has given me, you all cannot give me. So I choose to be with him. So the faisla was made that she goes back to her husband and she went back home. Now the question arises that this woman gave up such riches, such wealth, such luxury, which every woman wants today. Every woman wants those things. and she is choosing to go and live with a simple Bedouin in his little shack, where she doesn't even know whether she's going to get a meal. The answer to this is the manner and way in which he treated her. How he treated her, the akhlaq that he portrayed. The other day, our Hazrat Daun Barakatuhu was mentioning that in a whole year, if he gets an opportunity to partake of meals with his family 3 or 5 times, it's too much. 3 or 5 times, if he sits down to have a meal with his family, it is too much. Now, we are all South African men here, most of us. I ask you, if you don't go for home for meals 1 or 2 days, what tamasha happens? Hazrat Shah Ki Makhtar Sahib, Rahmatullahi Ali, I have heard from Hazrat that his honorable wife, she used to tell him, you don't have to even ask me permission to go to your sheikh. You don't have to even ask me permission, you go. Whenever you need to go, you go. Our Hazrat Rahmatullahi Ali, Hazrat Patel Sahib, Rahmatullahi Ali, Allah Pak to discover with Noor. Once, here, in the same place, when the mother of Hafiz Muhammad had to undergo the bypass. So that night when Hazrat was having the majlis, Hazrat mentioned that a time comes in the lives of the akabirin where they speak about their wives. And he said that you need to go back to the old days to understand the person she is. And then Hazrat went on to mention how it was in those days, and there are many things Hazrat mentioned. It's not my intention to go into a lengthy bayan here. But the one thing he mentioned was, at that time when Hazrat was in the Midlands area, Hazrat mentioned he was earning about 100 rands a month at that time. And at the same time, people were coming from Johannesburg. They were offering Hazrat jobs on that side, not jobs in shops, posts in khidmat of deen. And they were offering him 700, 800, up to 1,000 rand salary to move away to Johannesburg. But Hazrat had that desire and he was under mashwara to serve deen in that area. Now I ask you, if somebody offered you a job 7 times your salary, and your wife got wind of it, and you are saying no, the Jamiat won't hear the end of it. So what was it? It's a two-way street. So in the suhbat and the company of our akabirin, to put it in a little nutshell, this is what we learn. Akhlaq. How to have compassion, kindness, love, how to be soft-natured. And these were all the sifat of Nabi Kareem sallallahu alayhi wasallam. In fact, Nabi Kareem sallallahu alayhi wasallam mentioned that I was sent to come and perfect these things. Our salah, our tahajjud, our ibadat, it is between us and Allah subhanahu wa ta'ala. But we share this world with many other people. And there is something that is hukukul ibad as well. And this we will learn from our mashayikh. In the company of our mashayikh, we will learn these things. We will pick up these things. Our Hazrat, Nuwar Allahu Marqadahu, he mentioned once, he said that if a person is to come home and he wants a glass of milk, and he says to his mother, he said, my beloved mother, I'm feeling very thirsty, hungry. Can you please give me a glass of milk? So forget giving him milk. His mother may give him milkshake. She may even make a sandwich and give it to him. But if he comes home and he says, hey, my father's wife, pour me one glass of milk. So yeah, he may get one slap. What he's saying is the correct thing. He didn't say anything wrong. But his choice of words and the manner in which he put it across. That is all. This we learn from our mashayikh. The other day we went to a masjid. Hazrat saw tasbihs on the floor. same time he informed us that this is something that makes us remember Allah. So have some adab for it. Now how many of us may have come into our masajid, we see this, we don't even think about it. The other day in the bayan Hazrat mentioned that Allah Pak has given us the day to seek our rozi and the night to rest. But Allah Pak has also created other creatures that come out in the night to earn their rozi. Now an insan at night time, he's going to be partying and got his big lights on and he's moving around. He's giving those creatures of Allah Pak taklif. That they can't come out and get their rozi. Now who's going to think of that? Hazrat Wala, Hazrat Shaki Mahdar Sahib, Rahmatullahi Ali, once I heard one of the tapes in his dua. He's making dua for the birds in the air, the ants in their ant holes, the animals in the jungle, the fish in the ocean. Do we even make dua for our wife and our children and our parents? So in their company, they open our mind to all these things. And to conclude, our Hazrat Rahmatullah Ali, as Mohammed Spurrier Sahib Rahmatullah Ali, he mentioned that in this dunya, you get huge rocks, big rocks, on the side of the ocean. Tons of water, 24 hours a day, they are knocking those rocks. But no change comes on those rocks. And on the other hand, you get little seedlings, little plants, little water is thrown on them. They grow up. As they grow, they become of benefit. People take shade. Even insects benefit. So many things benefit from the tree. And as they grow even more, then they give fruit. They give off flowers with beautiful fragrances and they give off fruit. So our mashayikh, they teach us that when it comes to istiqamat upon deen and saying no to gunas, then we must have the steadfastness of those rocks. That no matter how much the tide of guna is hitting us, it mustn't shake us. We must remain firm like those rocks. And when it comes to deen, taking the sunnah, taking the lessons from the Quran Sharif, etc., then we must be like those trees. That we take it in us, and after that we benefit. And our akabirin are such, that when they talk to us, when we go to them for mashwara, etc., then they are like those fragrant trees, giving off their flowers, giving off their fruits. And when they are just sitting, they're just sitting, then they are still like this huge tree giving us shade. Allah subhanahu wa ta'ala, keep us in the saya of our akabirin and allow us to benefit from our mashayikh. Keep our Hazrat Naun barakatuhu wa sihat wa afiyat. Grant him a long life and allow us to benefit from him and all the other akabirin. Allah pak take all the works of deen from strength to strength. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi.
MashaAllah, Jazakum Allah khairul jaza, Maula, for those beautiful advices. This is really the crux. Hazrat Maula, Hakim al-Ummat, Hazrat Maula Thanvi Rahmatullah Alayh, used to say to people, ke buzruk banna ho, to kahi aur chale jao. If you want to become a buzruk in the misconception of what is a buzruk. Meaning that buzruk means to all the time just being reciting wazaif and just sitting on the musalla. And if that is the concept of being buzruk, then go somewhere else. Or insan banna ho to yaha ho. If you want to become an insan, you want to become a human being, then you come to me. And what Hazrat Maula just explained to us, the aspect of akhlaq, this is what makes an insan. This is what makes a person not just an insan, but beyond insan. It makes him close to the farishtas and the malaika. This is that akhlaq that Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam taught, which our akabir all the time are talking about this akhlaq, that we should be bringing this into our lives. Allah Ta'ala give us tawfiq. Now we have come to the main part of our program, and that personality who has become instrumental in us gathering today here, as others have introduced him before, that this is a unique introduction, that Arif Billah bin Arif Billah. Alhamdulillah, Hazrat is the son of our Sheikh Hazrat Maha Shah Hakim Mohd Akhtar Sahib Rahmatullah Alayh, and who didn't confer the title of Arif Billah to himself. But as I once heard, that there was some program and Somebody made that announcement, or it was written on the poster. The person wrote, Hakim Akhtar Sahib, ka bayan hoga, something of that nature. Hazrat Masha Abrar al-Haq Sahib, rahmatullah alayhi, who was the sheikh, he said, ye kya keh rahe ho? Kaho arif billah, Maulana Hakim Muhammad Akhtar Sahib ka bayan hoga. So that person who his own sheikh is conferring the title of arif billah upon him. So this is something that is endorsed. And likewise, when these things become in the hearts, Allah Ta'ala puts it in the hearts of the bandas and servants, this love for the Ahlullah. When our Hazrat Wala Rahmatullah Alayhi used to come, those scenes that we used to witness at that time, Allah Ta'ala is making the same thing unfold again in front of our eyes. So this is the love that Allah Ta'ala puts in the hearts of the servants for the true Ahlullah and Mashaykh. Alhamdulillah, as we already heard many of the ulama beforehand mentioning, that Hazrat has a very, very busy schedule, and he left all his work, etc., so that he could come and be with us. Out of his humility, he says that I've just merely come to water the garden that Hazrat Maulana Yunus Sahib Rahmatullah Alayhi has planted and gone. So these are moments that we should cherish. We should be very grateful to Allah Tabaraka wa Ta'ala that He blesses us with these opportunities. That Hazrat was here earlier in the year, He's back with us. May Allah Ta'ala give us this opportunity over and over again to benefit from His, from Himself, from Him, from His knowledge, from His wisdom, from His ruhaniyat that Allah Ta'ala has blessed Him with. May Allah Ta'ala keep Him with sihat and afiyat and keep Him going from strength to strength. We will now call upon Hazrat to give us some advice. Maulana Shabbir Sahib will give the translation in the back. All those who don't understand Urdu can go in the back, inshallah.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا اس کو بیان کرنے کے لیے الفاظ بھی ذہن میں نہیں آ رہے ہیں بس میری کیفیت وہی ہے ایک کوا درخت کے اوپر بیٹھ کر شور مچا رہا تھا پدر من سلطان بود پدر من سلطان بود کہ میرا باپ جو تھا بادشاہ تھا میرا باپ بادشاہ تھا میری بھی وہی کیفیت ہے جو کیفیت اس کوے کی تھی وہی کیفیت میری بھی ہے کہ نہ علم ہے نہ عمل ہے بس اتنی ہے کہ پدر من سلطان بود کہ جو 63 سال کی عمر میں حضرت والد صاحب نور اللہ مرقدہ کو دیکھا 63 سال کبھی دنیاوی گفتگو کرتے ہوئے نہیں سنا بس ہر وقت اللہ کے دریائے محبت میں غرق رہتے تھے یہاں تک کہ ان کو یہ بھی معلوم نہیں کہ ہمارے ملک کا صدر کون ہے ہمارے ملک کا پرائم منسٹر کون ہے کسی چیز کی کچھ خبر نہیں دنیا کی سوائے آخرت کی فکر کے بس نسبت ہے کہ ان کے صاحبزادے ہیں اللہ تعالیٰ صاحبزادگی سے بھی ہم سب کی حفاظت فرمائے حضرت والد صاحب نور اللہ مرقدہ نے بچپن سے اس کا خاص خیال رکھا کہ صاحبزادگی نہ آنے پائے صاحبزادگی جس کے اندر آ جاتی ہے تو پھر وہ بہت ہی اکڑ کے چلتا ہے کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں نہیں فرمایا ہمیشہ خادم بن کر رہو کبھی مخدوم بننے کی کوشش مت کرو ہمیشہ خادم بن کے رہو، کبھی مخدوم بننے کی کوشش مت کرو. اور جب میری پیدائش ہوئی، میری پیدائش حضرت شاہ بغنی صاحب پور پوری نور اللہ مرقدہ کے حجرہ خاص میں، حضرت سفر پہ تھے تو والدہ دوسرے کمرے میں رہتی تھی، تو پھر اس کمرے میں آ گئی، میری پیدائش اسی کمرے میں ہوئی. جب سے ہوش سنبھالا حضرت والد صاحب کو خدمت کرتے ہوئے دیکھا، پہلے ایک طویل عرصے تک خادم بنے رہے، پھر اس کے بعد اللہ نے ایسا مخدوم بنایا کہ پورے کرے عرض سے لوگ آ کر اپنی سعادت سمجھتے تھے کہ جسم کو ہاتھ لگا لیں تو شاید ہماری مغفرت ہو جائے. بڑے بڑے اکابر اولیاء اللہ حضرت مفتی محمود حسن گنگوئی نور اللہ مرقدہ، حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب الہ آبادی پرتاب گڑھی، جو حضرت وارث صاحب نور اللہ مرقدہ کے شیخ اول تھے، جنہوں نے حضرت وارث صاحب مکہ المکرمہ میں حضرت مفتی محمود حسن گنگوئی نور اللہ مرقدہ بھی ساتھ تھے، ہمارے شیخ حضرت مولانا شاہ ابرا الحق صاحب نور اللہ مرقدہ بھی ساتھ تھے. حضرت وارث صاحب کی طرف دیکھ کر انگلی ایسے گھمائی اور پورے عالم کی طرف فرمایا کہ رحمت کا ابر بن کر جہاں بھر میں چھائیے، رحمت کا ابر بن کر جہاں بھر میں چھائیے، عالم یہ جل رہا ہے برس کر بجھائیے. پھر وہی کیفیت ہوئی کہ جہاں بھی جاتے تھے، جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں، کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل دیکھ لیتے ہیں. سوائے اللہ کی محبت کے بیان کرنے کے اور کوئی کام نہیں تھا. جب دور حدیث سے میری فراغت ہوئی، میں نے والد صاحب سے عرض کیا کہ آپ اب دنیا بھر کے اسفار کر سکتے ہیں، گھر کی طرف سے بالکل بے فکر ہو جائیں. بس وہ دن پھر والد صاحب نے 40 سال مسلسل دنیا کے اسفار کیے، اور وہاں خانقاہ کا دیکھنا سب کچھ کرنا آخر کے ذمہ تھا، لیکن والد صاحب کو کبھی احساس نہیں ہونے دیا، حتیٰ کہ جامعہ کے اساتذہ کو بھی نہیں پہچانتے تھے حضرت والد صاحب کہ یہ کون ہے. ایک مرتبہ حدیث کے استاد اوپر جا رہے تھے، فرمایا کہ یہ لڑکا کون اوپر جا رہا ہے، دیکھو لڑکوں پہ پابندی ہے، اس کو اتارو جلدی سے. وہ اتنا ناراض ہوئے کہ مجھے 16 سال ہو گئے پڑھاتے ہوئے، وہ وہاں سے نوکری چھوڑ کے چلے گئے کہ مجھے لڑکا کہہ رہے، کیونکہ وہ درخت چھوٹا تھا، چہرہ دوسری طرف تھا. اور جب سامنے بھی آئے تو پوچھا کون ہے یہ، میں نے کہا یہ استاد ہیں اور حدیث کی کتابیں پڑھاتے ہیں. اچھا، کبھی ملاقات ہی نہیں کی انہوں نے، کبھی ملاقات نہیں کی، جس کی وجہ سے مشائخ کا کام کیا ہوتا ہے، یہ معرف کا کام کرتے ہیں، اللہ سے پہچان کروا دیتے ہیں، اراعت و طریق کا کام کرتے ہیں، اللہ کا راستہ دکھاتے ہیں. اور کبھی ان پر ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے کہ اسال للمحبوب بھی کر دیتے ہیں کہ اللہ سے ملاقات کرا دیتے ہیں. وہ یہی کام جو حضرات جماعتوں میں نکلتے ہیں، وہ لوگ جو گمگشتہ راہ بےچارے بھٹکے ہوئے لوگوں کو، ان کو سمجھا سمجھا کر پیار سے محبت سے لا کر مرکز میں پہنچاتے ہیں. جب مرکز میں پہنچتے ہیں، حالانکہ وہ کہتا میں نماز نماز کچھ نہیں پڑھوں گا، کہتا آؤ تو صحیح. جب وہ دیکھتا ہے، ایک دن صبر کرتا، دوسرے دن دیکھتا ہے کہ سب رات کو تہجد میں بھی اٹھ کے رو رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، تو وہ اٹھ کر خود ہی وضو کر کے وہ بھی پھر شریک ہو جاتا ہے. 40 دن کے بعد ایک چلے کے بعد آتا ہے تو داڑھی چہرے پہ ماشاء اللہ، لوگ پوچھتے ہیں بھی خیریت، کہتا بس صحبت ملی، نیک صحبت ملی، اس کا فوری اثر ہوا. خانقاہوں میں لوگ آتے ہیں 40 دن کے بعد کیا سے کیا بن کے جاتے ہیں. یہ جتنے حضرات اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے دنیا بھر میں نکلتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اس سفر کو قبول فرماتے ہیں، کیونکہ اور کوئی مقصد نہیں ہوتا، اور کوئی مقصد نہیں ہوتا، صرف بھٹکے ہوئے لوگوں کو لا کر مرکز پہ پہنچانا. ادواری صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ کسی کا بچہ نالائق نکل جائے اور گھر سے بھاگ جائے تو باپ پریشان تڑپ جاتا ہے، اور جو شخص اس کو تلاش کر کے لاتا ہے تو باپ پہلے بچے کو پیار نہیں کرتا بلکہ اس کو پیار کرتا ہے، یہ میرے بچے کو ڈھونڈ کر لایا ہے، تو پہلے اس کو پیار کرتا ہے پھر بچے کو پیار کرتا ہے. تو ایسی جو لوگ دین میں لگے ہوئے ہیں، اور وہ لوگ وہ بندے جو اللہ کو بھولے ہوئے ہیں، اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان نہیں ہے، وہ تعارف کراتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کا، ربوبیت کا، یہاں تک کہ وہ پھر آ کر اس کو جب سمجھ میں آ جاتا ہے کہ میرا ربا، ابا کو تو سمجھتے ہیں سب کہ ابا میں کما کے کھلاتا ہے، تعلیم دلواتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن حقیقت میں سب کچھ ربا کرتا ہے، سب کچھ ربا کرتا ہے، تو اس ربا سے تعارف کرا دیتے ہیں. ایک شخص سامان لے کر آیا حضرت شیخ الحدیث مع زکریہ صاحب نور اللہ مرقدہ کے پاس. حضرت نے پوچھا خیریت؟ کہا عمرے کا ارادہ ہے، عمرے پر جا رہا ہوں. حضرت نے فرمایا بہت مبارک سفر ہے، لیکن جہاں جا رہے ہو اسے کچھ تعارف ہے، جان پہچان ہے؟ کہا نہیں، جان پہچان تو نہیں ہے. فرمایا پھر 40 دن یہاں لگا لو، پھر دیکھو کیا کیفیت پیدا ہوتی. 40 دن لگایا، اس کے بعد جب وہ گیا بیت اللہ پر، جب پہلی نظر پڑی تو وہ تو سیکھ کے گیا تھا کہ ساری جو بھی دل کے مقاصد ہیں، دعائیں ہیں، ساری مانگنی ہیں، لیکن آنکھیں جو ہیں وہ دعائیں مانگ رہی ہیں اور زبان خاموش ہے، بس روئے چلا جا رہا ہے، روئے چلا جا رہا ہے. چونکہ تعارف ہو گیا، تعارف ہو گیا کہ یہ بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، میرے ربا کا گھر ہے، میرے پالنے والے کا گھر ہے. جب تعارف ہو گیا تو اس کی کیفیت ہی عجیب ہو گئی، اس کی کیفیت بدل گئی بالکل. کتنے لوگ ایسے ہیں دنیاوی پروفیسر جو دین سے دور ہے، اہل اللہ کی صحبت سے دور ہیں، وہ جاتے ہیں تو پیچھے کمر پہ ہاتھ رکھ کے تعمیرات کو دیکھتے ہیں کہ حکومت سعودیہ نے کیا عمدہ تعمیر کرائی ہے. لوگ کہتے ہیں آپ پہلے عمرہ تو کر لیجئے، کہتے ہیں پہلے تعمیر تو دیکھ لوں. وہ اسی میں مصروف رہتے ہیں، اس لیے کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ آئے کس مقصد سے ہیں، کس سے ملاقات کرنے کے لیے آئے ہیں، کس سے ملاقات کرنے کے لیے آئے. آج افسوس یہ ہے، صد افسوس، کہ مسلمان مرعوب ہو جاتا ہے کہ ارے یورپ نے بڑی ترقی کی، بہت ترقی کی. ترقی تو مومن ترقی کرتا ہے، وہ ترقی نہیں کرتے. ٹوپی وہ چائنا والے بناتے ہیں، استعمال ہم کر کے اللہ کے سامنے صدر ریز ہوتے ہیں. مسلح وہ بناتے ہیں، اس کے اندر قبلہ نما بھی لگا دیتے ہیں، اور مسلمان اس پر کھڑے ہو کر اللہ کے بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے. ہوائی جہاز وہ بناتے ہیں، اس پر بیٹھ کر کے بیت اللہ حرمین شریف مسلمان جاتا ہے. تو فرمایا اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک دو آدمی جاتے ہیں شاہی محل کے اندر، ایک ہے جو بادشاہ سے تعارف ہے، جان پہچان ہے، وہ سیدھا جا کر بادشاہ کے دربار میں بادشاہ سے مصافحہ کر کے بیٹھ جاتا ہے. دوسرا شخص دائیں بائیں دیکھ کر ہر گملے سے کچھ کچھ مٹی چوری کرتا ہے کہ میں ریسرچ کروں گا کہ اس میں نائٹروجن کتنا ہے، ہائیڈروجن کتنا ہے، کیا چیز کتنے پرسنٹیج ہے، وہ اسی چکر میں لگا رہتا ہے، لیکن بادشاہ سے ملاقات نہیں ہوتی. تو بتائیے کہ ترقی یافتہ کون ہوا؟ جو بادشاہ سے ملاقات کرنے والا جو ہے وہ ترقی یافتہ ہے، اس نے ترقی کی ہے. یہ دنیا تو فانی ہے، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس ہے سب فنا ہونے والا ہے، اور ہم سب فنائیت کی طرف جا رہے ہیں، ایک دن فنا ہو جائیں گے. اور جو ہم نے اللہ کے پاس اعمال بھیج دیے وہ باقی رہنے والے ہیں. تو ترقی مسلمان کرتا ہے، وہ ترقی نہیں کرتے، وہ تو ہمارے اللہ نے ان کو ہمارا خادم بنایا ہے. اللہ نے ان کو ہمارا خادم بنایا ہے کہ وہ پلین تیار کریں گے، تم اس پہ بیٹھ کر بیت اللہ جا کر اللہ کے گھر کا طواف کرنا، حج کرنا، عمرہ کرنا، وہ مصلی بنائیں گے، تم اس پر نماز پڑھنا، قبلہ وہ بتاتا رہے گا کہ دائیں بائیں کس طرف ہے. یعنی وہ تمام چیزیں جو مسلمان کو ضرورت پڑتی ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے بناتے وہ ہیں، استعمال ہم کرتے ہیں، چونکہ وہ خود اس سے غافل ہیں، ان کو پتہ نہیں، ان کو معرفت حاصل نہیں ہے کہ یہ کہاں جا رہے ہیں. اگر ان کو صحیح حقیقت معرفت حاصل ہو جائے تو سب کے سب کلمہ پڑھ لیں، سب کے سب کلمہ پڑھ لیں، لیکن چونکہ ان کو معرفت نہیں ہے، ان کا مقصد صرف پیسے کمانا ہے، ان کا مقصد پیسے کمانا ہے، اور مومن مسلمان کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے. دونوں کے مقصد میں چونکہ فرق ہو گیا، اس لیے وہ جا رہا ہے جنت کی طرف، اور وہ جو اسٹاف ہے، عملہ جو ہے، اس کو پتا ہے کہ میری حدود جدہ، مطار جدہ دوہلی تک ہے، اس کے آگے نہیں ہے، پھر مجھے واپس پسنجر لے کر واپس آنا ہے. لیکن جو حاجی جاتا ہے یا عمرے والا جاتا ہے، اس کو پتا ہے میری منزل یہ نہیں ہے، میری منزل تو آگے ہے، مجھے تو اپنے ربا کے گھر جانا ہے، اور اپنے ربا کے گھر کا طواف کرنا ہے، لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وہ تو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے جا رہا ہے کیونکہ ربا سے تعارف ہو چکا ہے اس کا, اور ان کا تعارف نہیں ہے, اور لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑے ترقی یافتہ ہے. ترقی یافتہ تو مومن ہے جو اپنی زندگی میں اپنے آخرت کی تیاری کی فکر میں لگا ہوا ہے, جو زندگی میں اپنی آخرت کی تیاری کی فکر میں لگا ہوا ہے وہ کامیابی کے راستے پر ہے. حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا, حضرت نصیحت تو کیجئے بہت شارٹ, ٹائم نہیں میرے پاس, میں بزنس مین ہوں. حضرت نے فرمایا اعمل للدنیا بقدر مقامك فیها واعمل للآخرة بقدر مقامك فیها. دنیا کے لیے اتنی محنت کر لے جتنا تجھے دنیا میں رہنا ہے, اور آخرت کے لیے اتنی محنت کر لے جتنا تجھے آخرت میں رہنا ہے. فرمایا یہ 30 سیکنڈ میں میری نصیحت پوری ہو گئی, اب تو خود حساب لگا لینا کہ تجھے وہاں کتنا رہنا یہاں کتنا رہنا. تو اس نے کہا حضرت آپ نے تو میری آنکھیں کھول دی, آپ نے تو میری آنکھیں کھول دی, جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے جنت جہاں سے ہم آئے ہیں, اور انشاءاللہ لوٹ کر ایک دن پھر جنت میں جائیں گے. یہ مجمع جنتیوں کا مجمع ہے جن کو یہ انشاءاللہ اسی طرح پھر جنت میں جمع ہوگا. اگر اللہ تعالی جنت میں نہ بھیجنا چاہتے تو ہمیں یہاں جمع ہونے کی توفیق بھی نہ عطا فرماتے. یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں, دین کے کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں, پھر صلاحیت بھی عطا فرماتے ہیں, پھر بندہ گھر سے نکلتا ہے دین کے کاموں کے لیے. ورنہ کتنی مصروفیات, ہر آدمی کہتا ہے بزنس کرو کاروبار کرو چھوڑو یہ سب کام, لیکن جب اللہ اس کو قبول کر لیتا ہے اسی میں سے وقت نکال کر وہ جناب راستے میں اللہ کے راستے میں نکلتا ہے, خانقاہوں میں جاتا ہے, دینی مدارس میں جاتا ہے اور جا کر دین حاصل کرتا ہے. لیکن قبولیت اللہ کی طرف سے ہوتی, جس کو اللہ قبول کر لیتا ہے یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں. حضرت والد صاحب نور اللہ قدو الہ آباد میں حضرت شاہ محمد احمد صاحب رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں تھے, 12 بج گئے حضرت کا بیان ختم ہوا, حضرت والد صاحب اپنے مستقر پہ قرارگاہ پہ مکان پہ تشریف لے گئے. تھوڑی دیر میں دیکھا 15-20 منٹ کے بعد شور مچا کے 200-250 آدمی حضرت بھی تشریف لا رہے ہیں, 85 سال کی عمر, اور ہندوستان میں جو لوگ سفر کر چکے ہیں وہ سائیکل رکشہ جس میں کہ عام آدمی سے صحت مند آدمی بیٹھتے ہوئے گھبراتا ہے, اس لیے کہ اس کی سیٹ اتنی ٹائر سخت ہوتی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ لکڑی کے تختے پہ بیٹھے ہیں دونوں طرف سے پکڑ کے, پھر بھی وہ کبھی ادھر گرتا ہے کبھی ادھر گرتا ہے. حضرت اس پہ بیٹھے ہوئے تشریف لا رہے, حضرت صاحب فوراً باہر آئے, فرمایا کہ حضرت مجھے حکم دیتے ہیں مجھے آپ بلا لیتے ہیں. فرمایا میں آیا نہیں لایا گیا ہوں, میں آیا نہیں لایا گیا ہوں, محبت دے کے تڑپایا گیا ہوں, سمجھتا لاکھ اسرار محبت نہیں سمجھا میں سمجھایا گیا ہوں. اللہ اکبر, کیا شانتی ان اللہ والوں کی کہ اپنے چھوٹوں کے, یعنی میری حاضری ہوئی, اب میں ٹرین کے اندر جا کر بیٹھا, آدھا گھنٹے کے بعد دیکھا حضرت تشریف لا رہے ہیں, پھر اب بڑے بڑے علماء اکابر حضرت کی خدمت میں, مفتی محمود حسن گنگوئی نور اللہ مرقدو حضرت کی خدمت میں جا کر وقت لگایا کرتے تھے, ہم میرے شیخ حضرت اردوئی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنا شیخ ان کو بنایا ہوا تھا, ابو الحسن علی ندوی, اتنے بڑے بڑے اکابر, مولانا منظور نعمانی, یہ سب جا کر ان کی خدمت میں حضرت تشریف لے آئے اسٹیشن پہ, اور پلیٹ فارم کے دوسری طرف ٹرین کھڑی تھی. اب جناب سارے خدام نے رکشہ اٹھایا اور ادھر حضرت کو لا کر دوسری طرف, اب میں نے کہا حضرت آپ مجھے بلا لیتے, ابھی تو 1.5 گھنٹہ تھا ٹرین میں. فرما نہیں, بس دل میں ایک تڑپ پیدا ہوئی کہ ایک نظر پھر دیکھ لوں, مبادہ یہ وقت آئے کہ نہ آئے, معلوم نہیں دنیا میں ملاقات ہوگی یا نہیں ہوگی. تو محبت عجیب چیز ہوتی ہے, محبت جب پیدا ہو جاتی ہے تو آدمی کتنی بھی مصروفیت ہے وہ کہتا ہے چلو ایک نظر دیکھ تو آئیں, ایک نظر دیکھ تو آئیں. لیکن یہ اللہ والے چونکہ اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں, حضرت کے یہاں ہر وقت پورے کرے عرض سے لوگ چلے آ رہے ہیں جناب, لیکن جب واپس جاتے تھے کہتے حضرت میں رخصت ہونا چاہتا ہوں, حضرت فرماتے ظالم یہ تیرے منہ سے کیا نکل گیا, جانے کا نام سن کے میرا دل دہل گیا, پیالیوں کو دیکھ کر روتے تھے کہ میرے مہمان جو آئے تھے اللہ کے لیے وہ ان پیالیوں میں چائے پیا کرتے تھے, پلیٹوں کو دیکھ کر روتے تھے, برتن کو دیکھ کر روتے تھے, ان چارپائیوں کو دیکھ کر, بسترے کو دیکھ کر کہ مہمان جو ابھی گئے ہیں یہ اللہ کی محبت سیکھنے کے لیے آئے تھے, وہ اس پر آرام کرتے تھے. اللہ اکبر, کیا محبت تھی, سراپا محبت تھے, سراپا محبت تھے. اسی لیے جب حضرت والد صاحب نے حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی نبر اللہ مقدم کو خط لکھا کہ حضرت میں تھانہ بھون حاضر ہونا چاہتا ہوں آپ سے بیعت کے لیے، حضرت نے لکھا کہ میں بہت اس وقت ذوق بہت زیادہ ہو چکا ہے، آپ کے قریب حضرت شاہ عبد الغنی پھولپوری نبر اللہ مرکزو موجود ہیں، ان سے جا کر تعلق قائم کر لیے. حضرت والد صاحب گئے اور پہلی ہی ملاقات میں 40 دن قیام فرمایا. اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ ایک بزرگ ہیں حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب، جو 3 سال میرے شیخ اور ابھی بھی ان سے محبت بے انتہا ہے، تو حضرت اگر تشریف لے چلیں تو آپ بھی محسوس کریں گے کہ. حضرت فرمایا اچھا ابھی چلو فوراً. حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھولپوری نور اللہ مرکدو تشریف لے گئے اور گھر کے ساتھ جو جنگل تھا جس میں جا کر وہ ذکر کیا کرتے تھے، زمین کی طرف دیکھا پھر آسمان کی طرف دیکھا، فرمایا زمین سے لے کر آسمان تک نور سے بھرا ہوا ہے، اتنا ذکر کرتے تھے، عجیب کیفیت رہتی تھی. ایک واسطے سے حضرت مولانا شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی نور اللہ مرکدو کے خلیفہ، ایک واسطے سے. اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت مولانا شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم، بہت بڑے محدث، بہت بڑے فقیہ. کہ بڑے سے بڑا عالم آ جائے، ایک تو کشف بہت ہوتا تھا. حضرت مولانا احمد علی سہارنپوری بخاری کی شرح لکھنے والے، شرح لکھ کر پہنچے وہاں حضرت کے پاس، سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ نے شرح لکھی ہے؟ جی حضرت، پہلی جلد میں اتنی غلطی ہیں، دوسری جلد میں اتنی غلطی ہیں، پہلے پارے میں جگہ جگہ اتنی غلطی ہے، اور فلاں فلاں باب میں یہ غلطی ہیں. اب وہ حیران ہے کہ پہلی جلد میں لے کر آیا ہوں، ابھی تو تباہ ہوئی ہے اور ابھی سے حضرت کو سب کشف ہو گیا. حضرت تھانوی رحمہ اللہ جب تشریف لے گئے تو دور سے دیکھ کر فرمایا کہ یہ جو بچہ آ رہا ہے، ایک وقت آئے گا اس کے علم کا غلغلہ دنیا میں ہوگا، لیکن ذکر نہ کرنا ورنہ بچے ہیں، ابھی بڑائی دل میں پیدا ہو جائے گی. پھر کچھ عرصے کے بعد حکیم الامت تشریف لے گئے تو دیکھا کہ ایک خادم پہ ناراض ہو رہے ہیں، اس کو کہہ رہے ہیں کہ اس کو نکالو یہاں سے، خانقاہ سے باہر نکالو. وہ کہتا تھا میں نہیں نکلوں گا. خادم بستر اٹھا کے باہر پھینک کے آتا تھا، وہ جلدی سے اٹھا کے پھر آ کے وہیں بیٹھ جاتا تھا. حکیم الامت نے فرمایا کہ آج تو لگتا ہے کہ میری بھی باری ہے کچھ. حضرت نے سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے آنا ہوا؟ حضرت آپ کی زیارت کرنے کے لیے. فرمایا زمین تمہیں نگل نہیں گئی، زمین تمہیں نگل نہیں گئی کہ رات کا وقت تم آئے میرے پاس، یہ دیہات میں میرا گھر ہے، یہ کھانا کہاں سے کھلاؤں گا. خیر پھر تھوڑا سا غصہ کچھ کم ہوا تو خادم سے کہا جاؤ بیٹی کے پاس، دیکھو میری بیٹی کے یہاں شاید کچھ ہو. تو گیا تو ارہر کی دال اور 2 چپاتی وہ لا کر تو حضرت نے کھا لیا. پوچھا کیا تھا؟ کہا حضرت ارہر کی دال اور 2 چپاتی. فرمایا بہت بڑی نعمت ہے، صحابہ کرام کو تو یہ بھی نصیب نہیں ہوتا تھا، وہ تو کھجور کی گٹلیوں پر گزارا کرتے تھے، بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے آپ کو بھیج دی. حضرت پر ایسی کیفیت طاری ہو گئی جیسے کہ آسمان کی طرف چہرہ اٹھانا مشکل ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے دیکھ رہے ہیں اور نعمتوں کی بارش فرما رہے ہیں. بتائیے کہ دال اور روٹی آج کسی کو ذرا مہمان کے سامنے رکھ دیا جائے تو مہمان کہے گا کہ یہ اکرام ہے آپ کا، لیکن وہ کیا فرمایا کہ بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے آپ کے لیے اس وقت بھجوا دی ہے، ورنہ صحابہ کرام کو تو یہ نعمت بھی میسر نہیں تھی، وہ تو کھجور کی گٹھلیاں چوس چوس کر بھی گزارا کرتے تھے. آج نعمتوں میں ہم غرق ہیں. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، سر سے لے کر پاؤں تک اللہ کی نعمتوں میں غرق ہیں، لیکن اللہ کی شکر ادا کرنے کی کبھی توفیق نہیں ہوتی، اللہ کا شکر ادا کرنے کی کبھی توفیق نہیں ہوتی. صحابہ کرام نے نعمتیں کم استعمال کی لیکن انہوں نے حقیقی کو زیادہ یاد کیا، اللہ کو راضی رکھا، اللہ کو راضی رکھا، ان کا شکر ادا کرتے رہے کہ الحمدللہ. یعنی انصار مدینہ جب کھجور کے 1-2 خوشے لا کر مسجد نبی میں لٹکا دیتے تھے تو وہاں پڑھنے والے قال اللہ قال رسول میں مشغول صحابہ کوئی 1 کھجور کوئی 2 کھجور بہت زیادہ تو 3 کھجور کھا لیتا تھا، اور پانی پی کر آرام کر کے تھوڑی دیر کے بعد جب تہجد میں اٹھتے تھے تو ہچکیاں مار مار کے روتے تھے کہ یا اللہ کل قیامت کے دن آپ اگر اس کا حساب مانگیں گے ان نعمتوں کا تو اس کا حساب کیسے ہم دیں گے. بتائیے ایک صرف کھجور، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 2-2 ماہ تک چولہا نہیں جلتا تھا، دو کالی چیزوں پر گزر ہوتا تھا. کتاب الرقاق میں لکھا ہے دو کالی چیزوں پر گزر ہوتا تھا، پانی اور کھجور، پانی اور کھجور. آج کتنی نعمتیں دسترخوان پہ، اللہ اکبر، لیکن شکر نہیں نکلتا دل سے. اگر شکر ادا کریں لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر ادا کریں تو اللہ تعالیٰ صحت بھی عطا فرمائیں گے اور تمام برائیوں سے بچنے کی توفیق بھی عطا فرمائیں گے. یہ اللہ تیرا کرم ہے، یہ آپ کی دیوی توفیق سے آپ نے سب کچھ عطا فرمایا، ورنہ ماں کے پیٹ سے میں کیا لایا تھا. جب انسان 100% دین پر آ جاتا ہے تو اس کے جنت کے مزے دنیائی سے شروع ہو جاتے ہیں. وہ اپنے بچے پہ کو دیکھتا ہے تو پڑھتا الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، اے رب کریم یہ بچہ آپ نے عطا فرمایا ہے. ورنہ کتنے لوگ انہوں نے کہی کہ شادیاں کر لیں لیکن اولاد نہیں ہوئی، کہ اولاد اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. بیوی کو دیکھتا ہے تب بھی یہ دعا پڑھتا ہے کہ اللہ، یا اللہ اس کو پال پوس کا جوان کر کے اس کے ماں باپ نے مجھے دیا ہے، یہ آپ کی طرف سے نعمت ہے. ایک شخص کے بارے میں حکیم الامت نے لکھا کہ کھانا پکاتے وقت نمک تیز ہو گیا، بیوی سے نمک تیز ہو گیا. اب شوہر نے جب کھایا تو اس کو اتنا کڑوا محسوس ہوا سالن کہ اس کی طبیعت خراب ہو گئی. پھر اس نے آسمان کی طرف دیکھا کہ یہ اللہ تیری بندی ہے، اگر میری بچی کسی کے پاس ہوتی تو میں کیا چاہتا. فوراً کہا کہ میں نے اللہ کے لیے معاف کر دیا. انتقال کے بعد ایک اللہ والے نے خواب میں دیکھا، پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا. کہا کہ اسی ادا پر اللہ نے میری مغفرت فرما دی، کہ میں نے بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کیا کہ اس نے نمک تیز کر دیا، نمک تیز کر دیا اور میں نے اس کو معاف کر دیا. ابھی مفتی زبیر بھیا صاحب نے جو کہا کہ پیٹ کا کی عبادت کیا ہے، خلیل الغذا. لیکن آج کل حالت کیا ہے، سوت والے ذرا اس کو سوچ لیں کہ صحابہ کرام دو وقت کھانا کھاتے تھے اور یہاں 6 وقت کھانا کھایا جاتا ہے. چائے کے ساتھ بھی پورا کھانا ہوتا ہے، تمام پیسٹری اللہ بلا یہاں سے لے کے وہاں تک دسترخوان، ہر قسم کی کولڈ ڈرنک، ہر قسم کی تمام چیزیں. میدا خود پناہ مانگتا ہے، یا اللہ کس مصیبت میں مجھے ڈال رکھا ہے. میدا بھی پناہ مانگتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ میدے کے 3 حصے کر کے کھایا کرو، ایک حصہ غذا کے لیے، ایک حصہ پانی کے لیے، ایک حصہ ہوا کے لیے. تو ایک عالم نے جب بیان کیا تو وہاں ایک ایف آر سی ایس ڈاکٹر موجود تھے، وہ بہت خوش ہوئے. انہوں نے کہا یہ تو ایسا فارمولا ہے کہ انسان کبھی بیمار ہوگا ہی نہیں، اور صحابہ کرام اس پہ عمل کرتے تھے. جب حبشہ کے بادشاہ نے ایک طبیب کو بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کر دیا، فرمایا کہ میرے صحابہ پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھاتے اس لیے بیمار نہیں ہوتے. حیات الصحابہ میں دیکھ لیجئے، یہ بیماریاں جو آج کل ہیں، ایڈز ہے، کینسر ہے، بریڈ کینسر ہے، ہزاروں بیماریاں ایسی ہیں، اس زمانے میں ان کا وجود ہی نہیں تھا، اس زمانے میں ان بیماریوں کا وجود ہی نہیں تھا. اتفاق سے ڈاکٹر صاحب کی وائف بھی، وہ بھی ڈاکٹر تھیں، انہوں نے جا کر گھر میں بتایا تو انہوں نے کہا مولانا کی فوراً دعوت کرو، اس لیے کہ بہت قیمتی بات بتائی ہے انہوں نے، اس کو اگر عمل کرے گا انشاءاللہ ہمیشہ صحت مند رہے گا. اب انہوں نے کہا کہ جب انہوں نے یہ بات سنائی حدیث تو سارا کھانا لے جا کر رکھ دیتے ہیں گھر کا، وہ کھا لیں گے چند رخ میں، پھر واپس لائیں گے، بچے کھا لیں گے. پھر اب انہوں نے بسم اللہ پڑھ کے شروع کیا، 27 روٹیاں تھیں، ایک ایک کر کے کھانا شروع کیا. یہاں تک کہ جب 15-20 تک پہنچ گئے تو وہ ڈاکٹر صاحب کی آنکھیں کھلنی شروع ہوئی ان کا. یہ ادھر گھر میں بچے رو رہے تھے، دیر ہو رہی ہے، تو ماں نے کہا بیٹا اسپیڈ بہت زیادہ ہے، تمہیں بھی کھا جائے گا، خاموش رہو ذرا. جب 27 روٹی ہو گئی، اب ڈاکٹر صاحب صبر کرتے کرتے وہ بھی تنگ آ چکے تھے، تب انہوں نے کہا الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے، ناشتہ تو یہاں ہو گیا، کھانا گھر جا کے کھا لوں گا. ناشتہ یہاں ہو گیا، کھانا گھر جا کے کھا لوں گا. تب ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ نے مولانا ممبر پہ کیا بیان کیا تھا، آپ کے قول فعل میں اتنا تضاد، آپ نے کہ سارا بچوں کا کھانا سب کچھ لا کر یہاں رکھ دیا گیا اور آپ بچے گھر میں رو رہے ہیں، اور آپ ہیں کہ جناب کہہ رہے ہیں کہ بھی ناشتہ ہوا ہے، کھانا گھر جا کے کھا لوں گا. انہوں نے کہا حدیث اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن ہم لوگ دیہاتی لوگ ہیں، پینڈو لوگ ہیں، تو ہم تو ڈٹ کے کھاتے ہیں کھانا، اس لیے کہ پانی کے لیے، پانی لیکوئڈ چیز ہے، وہ کہیں نہ کہیں سے راستہ بنا کے میدے میں پہنچ جائے گا. راہ ہوا کا مسئلہ، تو 27 روٹیوں کا جب وزن پڑے گا تو خود نکل جائے گی ہوا. تو ہمیشہ قول اور فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے، قول اور فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے. جو چیز بیان کرو اس پر عمل کرو. اہل اللہ کے زبان میں اثر کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اس پر پہلے عمل کرتے ہیں پھر اس کے بعد وہ بات آگے بتلاتے ہیں. وہ خود عمل کرتے ہیں پھر آگے بتلاتے ہیں. ایک اللہ والے بزرگ کے پاس ایک بڑھیا اپنے بچے کو لائی کہ حضرت یہ گڑ بہت کھاتا ہے. فرمایا کل لے کے آنا اس کو. کہ دوسرے دن لائی کہ یہ گڑ بہت کھاتا ہے. کہا نہیں کل لے کر آنا. کہا جی بات ہے کہ گڑ کے لیے منع کرنے کے لیے. پھر آئی کہا کہ پھر کل لے کر آنا. تین دن اس کو دوڑایا. تیسرے دن کہا بیٹا گڑ مت کھایا کرو زیادہ, اس سے جگر خراب ہو جاتا ہے. اس لیے تو کہا یہ آپ نے مجھے اتنا تنگ کیا, آپ یہ بات پہلے دن نہیں کہہ سکتے تھے. فرمایا کہ میں بھی بہت گڑ کھاتا تھا, تین دن سے میں نے گڑ کو ہاتھ نہیں لگایا. اب انشاءاللہ آپ کا بچہ انشاءاللہ کبھی نہیں کھائے گا. اور وہی ہوا. آج ہمارے زبان میں اثر کیوں نہیں ہوتا؟ کہ ہم خود عمل نہیں کرتے. ہم زبان سے جو کچھ سیکھا ہے, جو کچھ پڑھا ہے کتابوں میں, وہ آگے نقل کر دیتے ہیں. لیکن پہلے خود عمل کرو, پھر آگے بیان کرو, پھر دیکھو کیا تاثیر ہوتی ہے. پہلے عمل کرو, پھر آگے بیان کرو, تو اس کے اندر تاثیر ہوتی ہے. اگلا فوراً اس کے اثر کو قبول کرے گا. لیکن آج معاملہ بالکل برعکس ہے. وہ کہتے ہیں میں تو دوسروں کے لیے پڑھتا ہوں, دوسروں کے لیے. ایک خطیب ملاقات ہوئی, میں نے کہا اتنا جوش و خروش سے تقریر کرتے ہیں, منہ سے جھاگ نکلتا ہے اور کسی پہ کوئی اثر نہیں ہوتا. آپ مخاطبین کو کیا سمجھتے ہیں؟ کہنے لگے میں تو جاتے ہی سب کو گدھے سمجھ کے بیٹھتا ہوں کہ یہ سب گدھے بیٹھے ہوئے ہیں, اور تقریر شروع کرتا ہوں. میں کہ انا للہ وانا الیہ راجعون. مقررین کی عظمت, ہمارے شیخ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ مقرر اس پہ بیٹھتا ہے ممبر پہ یا کرسی پہ, اور سامعین نیچے بیٹھتے ہیں, تو شیطان دل میں وسوسہ ڈال سکتا ہے کہ تمہارے اندر کوئی خوبی ہے, جبھی تو تم بلند جگہ پہ بیٹھے ہو. تو شیطان کو جواب دو کہ ترازو کا وہ حصہ جو خالی ہوتا ہے وہ اوپر ہوتا ہے, اور جس میں کوئی قیمتی چیز ہوتی ہے وہ زمین کے ساتھ لگا ہوتا ہے, تاکہ ان کی عظمت بھی ملحوظ رہے. جتنی زیادہ عظمت ہوگی اتنی زیادہ اثر ہوگا باتوں میں, اتنی زیادہ اثر ہوگا. جب بتائیے کہ سامعین کو گدھا سمجھ کے تقریر کرے گا وہ, اور نعرہ تکبیر اللہ اکبر, اس کے بعد کان جھاڑ کے لوگ چلے جاتے ہیں. لیکن اللہ والوں کی صحبت میں جاتے ہیں, تین دن لگاتے ہیں داڑھی, اور جناب شریعت کے مطابق, سنت کے مطابق ارادہ کر کے واپس آ جاتے ہیں اور اس پہ عمل شروع کر دیتے ہیں. پہلی ہی ملاقات میں جس کے دل میں کچھ اللہ کی محبت ہے, خوف خدا ہے, اللہ کی معرفت ہے, پہلی نظر پڑتے ہی دل پہ چوٹ لگتی ہے. پھر بزبان حال وہ شعر پڑتا ہے, کس طرح فریاد کرتے ہیں بتا دو قاعدہ, کس طرح فریاد کرتے ہیں بتا دو قاعدہ, اے اسیران قفس میں نو گرفتاروں میں ہوں. کس طرح فریاد کی جاتی ہے اللہ کی محبت میں, مجھے بھی بتاؤ, میں تو اللہ کی محبت میں بھی گرفتار ہوا. حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کیا ذکر کی مجلس تھی, ذکر ہو رہا تھا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ, تو ایک مرید ایک بڑے ڈاکٹر کے لے کر آیا. اس ڈاکٹر نے کہا کیا ہو رہا ہے؟ کہا یہ ذکر ہو رہا ہے. کہا یہ چکی مجھ سے نہیں پیسی جاتی, وہاں کی دیہاتی زبان میں چکی مجھ سے نہیں پیسی جائے گی. حضرت کے کان میں آواز پڑ گئی, ذکر سے فارغ ہو کر بلایا کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے کوئی لفظ استعمال کیا تھا. اب وہ خاموش. کہا بتائیے کچھ کہا تھا؟ کہا جی میں نے کہا تھا یہ چکی مجھ سے پیسی نہیں آتی. فرمایا ابھی چکی کا وقت کہاں آیا ہے؟ ابھی تو چٹیل میدان ہے, کانٹے ہیں, پتھر ہے, اس کے اندر پانی ڈالا جائے گا, پھر اس کے بعد ہل چلا کے کنکڑ پتھر کو نکالا جائے گا, اس کو باہر دور پھینکا جائے گا, پھر زمین کو ہموار کیا جائے گا, پھر نرم کیا جائے گا, اس کے بعد بیج ڈالا جائے گا, پھر اس کے بعد وہ پودا نکلے گا, اس کے بعد جا کر جناب 6 مہینے کے اندر وہ گندم کے دانے پکیں گے, اور پکنے کے بعد پھر کھلیان میں ڈالنے کے بعد مجاہدہ اختیار کرنا پڑے گا. پہلے زمانے میں بیل چلتے تھے اس کے اوپر, تو دانے الگ ہوتے تھے, اب مشینیں ایجاد ہوئی ہے. وہ دیکھا ہم نے بھی, وہ چلایا بھی اس کو, تو بیل کو چلاتے ہیں تو وہ اس کے اوپر چلتا ہے تو وہ دانے الگ ہو جاتے ہیں. کہا اس کے بعد اس پہ گوبر بھی کرتے رہتے ہیں, پھر اس کو صاف کرنا پڑتا ہے, دھو دھا کر پھر دھوپ میں خشک کرنا پڑتا ہے. اتنے مجاہدات سے گزرنے کے بعد پھر چکی کا نمبر آتا ہے, اور آپ نے آتے ہی کہا کہ مجھ سے چکی نہیں پیسی جاتی. تو وہ رونے لگے, کہا حضرت مجھے معاف کر دیجیے, مجھے معاف کر دیجیے, مجھے نہیں پتا تھا. کہا اللہ کا نام لیا جا رہا ہے, اللہ کا نام ہے, کوئی اپنے جس کو اپنے باپ سے محبت ہوتی ہے، باپ اگر دنیا سے رخصت ہو جائے تو باپ کا نام لیتے ہی اس کے آنسو آ جاتے ہیں، اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. وارث صاحب نور اللہ مرقدو بھی، جب شاہب غنی صاحب پھرپوری نور اللہ مرقدو کا ذکر آتا تھا تو دو قطرے آنسو کے نکل کے یہاں پر ٹھہر جاتے تھے. ایک عجیب کیفیت، عجیب محبت. پھر جب اپنے والد صاحب کو یعنی ہمارے دادا کو یاد کرتے تھے اس وقت بھی یہ کیفیت ہوتی تھی. یعنی ابھی 12-13 سال قبل جب تک صحت تھی تو چہل قدمی فرماتے تھے تو مجھے کہتے تم آؤ قریب، میری انگلی پکڑو، انگلی پکڑ کے ٹہلاتے تھے. اب میں دادا نانا ماشاء اللہ درجن سے زیادہ پوتے پوتی نواسے نواسی، تو میں نے کہا کہ ابا آپ انگلی پکڑ کے کیوں؟ کہتے ابا تم نے کہا نا روئے زمین پہ ابا کہنے والا تمہارے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور میرے نزدیک بیٹا، میری زبان پہ بیٹا کہنے کے لیے تمہارے علاوہ کوئی نہیں ہے. تو میرے والد صاحب بھی میری انگلی پکڑ کے ٹہلایا کرتے تھے. تو وہ میں وہی اپنے والد کو یاد کرتا ہوں کہ جس طرح وہ میری انگلی پکڑ کے ٹہلاتے تھے تو میں تمہاری انگلی، تم چاہے بوڑھے ہو جاؤ لیکن بیٹا بیٹا ہی ہوتا ہے، باپ کی نظر میں بچہ بچہ ہی ہوتا ہے. تو فرمایا کہ انگلی پکڑ کر ٹہلو میرے ساتھ. اور پھر اس کے بعد بہت خوش ہوتے تھے. بیماری میں بھی ویل چیئر جب لوگ چلاتے تھے، پھر میں آتا تھا، میں جب چلانے لگتا تھا تو سب کان میں کہتے تھے کہ میرا کہ مدر میاں چلا رہے ہیں، بس پھر اسے دیکھ کر پھر مسکراتے تھے، خوب ہنستے تھے، خوب مسکراتے تھے، طبیعت خوش ہو جاتی تھی. بیماری میں بھی جب آ کے میں سلام کرتا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ابا طبیعت کیسی ہے، بس آنسو آ جاتے تھے، فرماتے تھے تمہارے علاوہ ابا کہنے والا روئے زمین پہ کوئی نہیں ہے، روئے زمین پر ابا کہنے والا کوئی نہیں ہے. تو خوش کرنے کے لیے میں اس لفظ کو استعمال کرتا تھا. اور جب دیکھتا بہت زیادہ نقاہت ہے، بالکل آنکھیں بند ہیں، تو پھر میں کہتا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیف حالک یا ابویا، بس پھر فوراً آنکھ کھول کے مسکرا کے کہتے تھے الحمدللہ طیب، الحمدللہ طبیعت میری ٹھیک ہے، سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک الحمدللہ خیریت سے ہوں. اتنی شدید بیماری میں کہ پھیپھڑے بالکل گل چکے ہیں، تمام اعضا یعنی بالکل، لیکن نماز کا وقت ہوا فوراً اشارہ کرتے تھے کہ بھائی نماز کا وقت ہو گیا، اب تیمم کرایا جا رہا ہے. تیمم کر کے اور فوراً جناب چارپائی کو قبلہ رخ کیا گیا، پھر جناب ایک شخص وہ پڑھاتا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ نماز پڑھتے تھے. یعنی اتنا اپنا ہوش نہیں لیکن نماز کا ہوش، کہ جیسے ہی وقت ہوتا تھا فوراً وقت داخل ہوا، پوچھتے تھے وقت ہو گیا، ہاں بس فوراً وہ سنگ مرمر کا پتھر اور اسے وہ تیمم خود کراتے تھے وہ لوگ اپنے ہاتھ سے، چونکہ ہاتھ نہیں ہلا سکتے تھے لیکن نماز پڑھتے تھے. یہ کیا بات تھی، یہ اللہ کی محبت جب دل میں لگ جاتی ہے، چوٹ لگتی ہے تو پھر اللہ کی یاد بار بار آتی ہے. اللہ کی یاد کہ جس مالک کے پاس جانا ہے، اللہ والوں کی روح نکلتی ہے اتنی آسانی کے ساتھ کہ پتہ نہیں چلتا. اب میں اسے یعنی آکسیجن جب کام چھوڑ چکی تو آکسیجن کے لیے ایک پلاسٹک کا بیگ آتا ہے، اس میں آکسیجن بھرتی تھی تو اس کو میں بار بار دباتا تھا تاکہ مشین لگی ہوئی کچھ اوپر ہو جائے، لیکن جب وقت آ جاتا ہے تو ساری چیزیں بیکار ہو جاتی ہیں، ساری چیزیں بیکار ہو جاتی ہیں. بس اسی وقت جب نماز پڑھ کر آئے، بار بار اشارے سے پوچھتے تھے دن کیا ہے، اس سے پہلے بھی جب طبیعت خراب ہوتی تھی میں کہتا تھا آج منگل ہے، پر بدھ ہے نہیں، پیر کے انتظار میں تھے. بس مغرب کا وقت ہوا، بس جلدی سے ہم گئے نماز پڑھ کے، پھر دوڑ کے واپس آئے، پھر آ کر آکسیجن شروع کی، 15 منٹ گزرے تھے کہ بس روح پرواز کر گئی. اب سب پورے کمرے میں رونا پیٹنا، سڑکوں پہ آدمی آدمی، ایک عجیب عالم، بس ہر طرف چیخو پکار. ایک شخص نے اسی وقت خواب میں دیکھا کہ روح کو اللہ نے جسم عطا فرمایا، وہ صوفے کے اوپر جو عادت کا صوفہ والد صاحب کا، اس پہ بیٹھے ہوئے اور آ کر مجھے ایسے تھپتھپا رہے ہیں کہ فکر مت کرو، یہ جسم میرا قبر میں جائے گا، میں یہی موجود ہوں، میں نہیں جا رہا ہوں. یعنی عالم برزخ سے تعلق قائم رہتا ہے، عالم برزخ سے تعلق قائم رہتا ہے. اب حضرت مولانا یونس پٹیل صاحب نور اللہ مرقدہ دنیا سے تشریف لے گئے لیکن عالم برزخ سے تعلق قائم ہے. روح ان کی خوش ہو رہی کہ مسجد میں آج پھر اجتماع ہو رہا ہے، لوگ جمع ہیں اور ساری فرشتے ہفتے میں دو دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائے جاتے ہیں اعمال، ایسے ہی جو لوگ نیک لوگ دنیا سے جاتے ہیں ان کا عالم برزخ سے رابطہ قائم رہتا ہے، ان کی روح خوش ہوتی ہے کہ الحمدللہ پھر اللہ کی محبت میں لوگ جمع ہیں، یعنی جو درخت میں لگا کر آیا تھا اس الحمدللہ اس میں ترقی ہو رہی ہے. اللہ تعالی ان حضرات کی قبور کو نور سے بھر دے.
ND66-0299 please remove the car gently. ND66-0299
آج بیان کا بالکل ارادہ نہیں تھا لیکن اللہ بس غنیمت جان لو مل بیٹھنے کو، مبادہ یہ وقت آئے کہ نہ آئے. یہ اللہ والی محبت میں جو جمع ہو جاتے ہیں ہم لوگ بیٹھ جاتے ہیں اس کو غنیمت سمجھ لو. ہو سکتا ہے یہی ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے، یہی ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے. وقت بھی کافی ہو چکا ہے، لوگ گھڑی بھی دیکھ رہے ہیں. شادی بیاہ میں گھڑی نہیں دیکھتے، شادی بیاہ میں رات پوری گزر جائے فجر کی نماز بھی قضا ہو جائے تب بھی کوئی گھڑی نہیں دیکھتا، لیکن دین کی باتیں جب ہوتی ہیں تو اکثر لوگوں کو نیند آنے لگتی ہے. حضرت صاحب نے فرمایا کہ اصل میں اللہ کی طرف سے سکینہ نادر ہوتا ہے، اس کی وجہ سے نیند آتی ہے، اور بعض لوگوں کو نیند آتی ہے مصروفیت کی وجہ سے. تو والد صاحب نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ اگر تمہارا نکاح نہ ہوا ہو اور قاضی صاحب یہ کہیں کہ میں نکاح تو پڑھاتا ہوں لیکن فجر سے پہلے پڑھاتا ہوں، فجر کی اذان جس وقت ہوگی اس وقت میں نکاح پڑھاتا ہوں فوراً، اس کے بعد میرے پاس ٹائم نہیں ہے، تو آپ بتائیے کہ وہ نوجوان سوئے گا؟ وہ ساری رات بیٹھا ہوا جاگتا رہے گا اور تین چار دوستوں کو بٹھا کے چائے وائے بنا کے کہ مجھے جگاتے رہنا، قاضی صاحب جیسے آئے دور سے تو مجھے جلدی جگا دینا، ایسا نہ ہو کہ وہ آئے اور پھر چلے جائیں کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے. تو بیوی کی محبت بیوی کو حاصل کرنے کے لیے تو اس کے لیے رات بھر جاگنا آسان ہو گیا، اور اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے لوگ کہتے ہیں ہم ٹائم بہت ہو گیا، ٹائم بہت زیادہ ہو گیا. روزانہ کہاں موقع ملتا ہے، روزانہ یہ موقع کہاں ملتا ہے، سال میں ایک دفعہ. یہ تو اس دفعہ ایک کیفیت طاری ہوئی جو کہ میں پہنچ گیا، ورنہ اتنی مصروفیت تھی کہ حافظ حبیب اللہ صاحب سے پوچھے کہ ابھی بھی وہاں سب پریشان ہے کہ جلدی آ جائیے جلدی آ جائیے. میں نے کہا بس تین دن اور رہ گئے انشاءاللہ واپس آ رہا ہوں. تو آپ حضرات کی محبت جو ہے وہ کھینچ کر لے آئی جلدی سے، آپ حضرات کی محبت کھینچ کر لے آئی یہاں. اللہ تعالیٰ اس اللہ والی محبت کو قائم دائم رکھے اور ہم سب کو دین پہ استقامت نصیب فرمائے، اور ہم سب کو صاحب نسبت بنا دے، اور اپنے دین کے لیے ہم سب کو مرتے دم تک کے لیے قبول فرما لے. ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. اللہ نہ کرے کہ کسی کی اولاد فاسق فاجر ہو، قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو بھی اللہ تعالیٰ نیک اور صالح بنا دے. چونکہ فتنوں کا دور ہے، روزانہ ہزاروں قسم کے فوش پروگرام نیٹ پہ ڈالے جاتے ہیں تاکہ امت مسلمہ گمراہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنا دیا ہے کہ مدارس بھی چل رہے ہیں، خانقاہیں بھی چل رہی ہیں، تبلیغی پورے کرے ارض پہ جناب چلت پھرت ہو رہی ہے، لوگوں کو گھسیٹ گھسیٹ کے لا رہے ہیں، پاؤں دبا کے خدمت کر کے چلو بھائی کچھ دین کی باتیں سن لو. تو جتنا ادھر کام جس طریقے سے ہو رہا ہے اتنی تیزی سے کام تو نہیں ہو رہا ہے، اس لیے کہ آپس میں جب جوڑ پیدا ہوگا تب یہ کام میں تیزی آئے گی. جب جوڑ پیدا ہوگا تو پھر کام میں تیزی آئے گی. جب جماعتوں کا اجتماع ہو تو سب نصرت میں پہنچ جائیں، جیسے یہاں کے احباب ماشاءاللہ اس میں خوب لگے رہے اجتماع کی کوشش میں. ابھی کراچی کا اجتماع تھا، دعا سے قبل فجر پڑھتے ہی اطلاع ملی کہ حضرت مولانا احسان صاحب اور ان کے ساتھ تمام اکابر تشریف لا رہے ہیں. تقریباً تین گاڑیاں بھر کے پہنچے، کہا کہ ابھی 10 بجے دعا ہے لیکن بھائی عبدالوہاب صاحب کو بہت فکر ہے کہ جا کے ذرا معلوم کرو. اطلاع تو ملتی رہتی ہے کہ خانقاہ میں ماشاءاللہ خوب کام ہو رہا ہے، خوب ترقی ہو رہی. فرمایا قرۂ ارض پہ جہاں جہاں بھی جماعتیں جاتی ہیں اطلاع آتی ہے کہ حضرت کے متعلقین وہاں ملتے ہیں بڑے اکرام کے ساتھ ماشاءاللہ، جو خانقاہ میں وقت لگاتے ہیں پھر جماعتوں میں وقت لگاتے ہیں. آپس میں جوڑ پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ جہاں اجتماع ہو سب وہاں پہنچ جائیں. اسی طریقے سے خانقاہوں کا اجتماع ہو تو وہ حضرات سب یہاں جمع ہو جائیں. تو الحمدللہ اس جوڑ سے پھر اللہ تعالیٰ خوب ترقی عطا فرمائیں گے. اس جوڑ سے, جوڑ میں اللہ نے برکت رکھی ہے, جوڑ میں اللہ نے برکت رکھی ہے اور توڑ میں برکت نہیں ہے. اور کبھی کسی کی برائی نہ کرے, نہ غیبت کرے کسی کی. اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ نے دین کے لیے گھروں سے نکالا اور قبول کیا, ان کو نکلنے کی توفیق عطا فرمائی. اسی طریقے سے آپ حضرات کو گھروں سے نکالا, یہاں آنے کی توفیق عطا فرمائی. اسی طرح مدارس میں طلباء کو گھروں سے نکال کر اللہ نے مدرسوں میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے قبول فرمایا. اسی طرح خانقاہوں میں وقت لگانے کے لیے قبول فرمایا. تبلیغ جماعتوں میں نکلنے کے لیے وقت لگانے کے لیے اللہ نے قبول فرمایا. یہ تینوں کا جوڑ ایسا ہے جیسے ٹرین چلتی ہے, ڈرائیور اگر ڈرائیور کہے کہ صرف میں ہوں, میرے علاوہ کوئی نہیں ہے, سب بیکار ہیں, تو ٹرین نہیں چل سکتی. اس لیے کہ گارڈ جو ہے وہ جب اس کو ٹیلی فون پہ پتہ چلتا ہے کہ لائن کلیئر ہے تو پھر وہ گرین جھنڈی دکھاتا ہے, پھر ٹرین چلتی ہے. ٹی ٹی جو ہے ٹکٹ چیکر, وہ اگر نہ ہو تو سارے لوگ بغیر ٹکٹ کے سفر کریں گے, ٹرین بھی خسارے میں نقصان میں چلی جائے گی. ٹی ٹی بیچارہ وہ ٹکٹ چیک کر رہا تھا, ایک آدمی کے پاس جب جاتا تھا وہ نیت باندھ لیتا تھا. اب وہ پریشان ہوا کہ اللہ یہ تو یہ جب آتا ہوں یہ نیت باندھ لیتا ہے. تو اس نے پھر سلام پھیرا تو ٹی ٹی نے کہا اب میری ڈیوٹی ختم ہو گئی, اب میں اس کا ٹکٹ چیک کر کے جاؤں گا. اس نے دیکھا کہ یہ تو بالکل آ کر بیٹھ گیا. اس نے فوراً کہا نیت کرتا ہوں ایک ہزار رکعت نفل کی, نیت کرتا ہوں ایک ہزار رکعت نفل کی. اس نے کہا کہ اب میرا تو شہر بھی گزر جائے گا, پتہ نہیں کہاں جا کے یہ اس کی ایک ہزار رکعت ختم ہوگی. تو وہ وہیں اتر گیا. تینوں میں جب ربط ہوتا ہے تب گاڑی چلتی ہے. تو آپس میں سب کو میل محبت سے اللہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے, اور کبھی ایک دوسرے کی برائی نہ کریں, ایک دوسرے کے ساتھ نصرت کریں, ایک دوسرے کے ساتھ نصرت کریں. جماعتیں پاکستان سے کہاں کہاں سے آ کر یہاں ساؤتھ افریقہ میں, اسی طریقے سے یہاں سے جماعتیں جا کر, جیسے کہ بھی بتا رہے تھے ہمارے بھائی چوہان صاحب کی ماسکو میں, بتائیے جہاں مسجد کا وجود نہیں تھا مسجدیں بن رہی ہیں, مکاتب بن رہے ہیں, ماشاءاللہ کام ہو رہا ہے. کرغستان کے اندر بالکل دین کا بالکل نام نشان مٹتا جا رہا تھا, لیکن جب جماعتیں پہنچی پھر کام شروع ہوئے, پھر مکاتب کھل گئے, پھر مدارس کھلنے شروع ہو گئے. تو الحمدللہ سب کام میں لگے ہوئے ہیں, اور سب کا کام ایک ہی ہے, اللہ کو راضی کرنا. سب کا کام ایک ہی ہے, اللہ کو راضی کرنا. بس جب مقصد سب کا ایک ہے, چونکہ منزل سب کی ایک ہے. آپ ٹرین کے اندر جب سفر ہوتا ہے تو جب پتہ چلتا ہے کہ جہاں مجھے دربن جانا ہے اور بس میں یہ جو بیٹھا ہوا یہ بھی دربن جا رہا ہے, تو پہلے تو غصے میں دیکھتا ہے کہ وہ کچھ کھا رہا ہے, تو وہ دیکھ رہا ہے اس کی طرف, کہتا ہے شرم نہیں آتی میں کھا رہا ہوں تو دیکھ رہا ہے, تیرے پاس نہیں کھانے کے لیے. اور بےچارہ منہ نگاہ نیچی کر لیتا ہے. پھر پوچھتا ہے کہاں جا رہا ہے تو, کہ میں دربن جا رہا ہوں. اچھا اچھا میں بھی دربن جا رہا ہوں, کہاں جا رہا ہے؟ کہتا ہے اسپنگو بیچ میں. کہتا میں بھی تو وہیں رہتا ہوں. کہ اچھا کون سی اسٹریٹ پہ؟ بتا وہ اسی اسٹریٹ پہ. کہتا میرا بھی گھر ہے. اور کولڈ ڈرنک والے کو بلاتا ہے, اس کو بوتل پلاؤ میری طرف سے. چونکہ منزل ایک ہو گئی, منزل معلوم ہو گئی, تو ہم سب کی منزل جنت ہے. ہم سب کی منزل جنت ہے. جب منزل سب کی ایک ہے تو پھر پیار محبت کے ساتھ رہنا چاہیے, پیار محبت کے ساتھ چلنا چاہیے, ایک دوسرے کا اکرام کرنا چاہیے. اکرام مسلم اس لیے تو ہے کہ اس میں اکرام کیا جاتا ہے کہ ایک یعنی آدمی وقت لگائے ہوئے, زمانہ لگائے ہوئے ایک جاہل شخص کا پاؤں دبا رہا ہے, صرف اس لیے تاکہ اس کو محبت پیدا ہو جائے کہ ایک عالم ہو کر, ایک دیندار ہو کر میرا پاؤں دبا رہا ہے. وہ پھر کہتا اچھا ٹھیک ہے اب میں 40 دن لگاتا ہوں, تیار ہو جاتا ہے, وقت لگانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. ورنہ ایسے تو بہت مشکل ہے. میوات کے اندر اس زمانے میں وہ اتنے میواتی جٹ ہوتے تھے کہ ان کے پیچھے تو ڈنڈا لے کے دوڑاتے تھے. بعض وہ روڈ کے اوپر چائے کی دکان, وہ چائے بنانے کے لیے اس زمانے میں وہ آگ جلا کے بڑے بڑے ڈنڈے اس میں. اب وہ آیا بےچارا کہ بھائی میری بات سن لو, اس نے نکالا, کہتا جاتا ہے کہ نہیں جاتا یہاں سے. وہ پھر آ کے کھڑا ہوتا ہے, بھائی میری بات سن لو. وہ 8-10 دفعہ جب کہتا تو اس کا دل نرم ہوتا ہے کہ کیا مصیبت ہے, کیا بات ہے تجھے. کہتا آخرت کی کچھ بات کرنی آپ سے, تھوڑا سا وقت دے دیجیے آپ. ایک انگریز گیا, اس کو سخت سردی لگ رہی تھی, تو روڈ بن رہا تھا تو میوات میں کہاں پر رہا تھا, تو اس نے جا کر اسے کہا پلیز ون کپ ٹی, پلیز ون کپ ٹی. اور وہاں میواتی زبان میں کپٹی گالی ہے, جیب کاٹنے والے کو کہتے ہیں. تو اس کو بہت غصہ آیا, اس نے کہا کمبخت تو کپٹی, تیرا باپ کپٹی. تو دوسرے نے سمجھایا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ پلیز ون کپ ٹی, یعنی ایک کپ چائے مانگ رہا آپ سے. تو کہتا ہے کہ پھر چائے کہنے کپٹی کیوں کہتا مجھے. اب خیر بڑی لوگوں نے صلح صفائی کرائی, اس لیے کہ اس نے ڈنڈا وہ آگ والا بڑا سا ڈنڈا اٹھایا مارنے کے لیے, تو لوگوں نے بڑی بچاؤ کیا کہ روٹ بنانے آیا ہوا یہ سروے کر رہا ہے. اچھا خیر چائے پی لی اس نے, پھر چائے پی کے کہا ویری گڈ. کم بخت کہیں کہ گڑ کی نہیں ہے چینی کی چائے ہے, یہ گڑ کی نہیں ہے چینی کی چائے ہے, تو یہ اتنی بھی عقل نہیں ہے. تو اتنی لٹھ, آج اللہ نے کتنا کام لیا کہ میوات والے پوری دنیا میں ماشاءاللہ پھیلے ہوئے, دین کے لیے چلت پھرت پہ کام میں لگے ہوئے, لیکن کتنا مجاہدہ کرنا پڑا ان اکابر کو, اکابر کو کتنا مجاہدہ کرنا پڑا, رات دن ماریں بھی کھائی, مار بھی کھائی, کئیوں کو انہوں نے گھر میں بند کر دیا کہ یہ نالائق نہ ہمیں کمانے دیتا ہے, دکان پہ کھولنے نہیں دیتا, جب آ کے دیکھو کھڑا ہو جاتا ہے کہ ذرا ہماری بات سن لیجیے, ہمارے متکلی میں یہ کچھ بات کرے, اس کو بند کر دیا. شام کو آیا کہ پھر آؤ گے دکان پہ, کہنے تھوڑا سا بات سن لیجیے, ابھی تو پھر آخر میں جناب دل نرم ہو گیا جناب, پھر نکل پڑا راستے میں اللہ کے. تو جب تک آدمی گھر سے نکلتا نہیں ہے تو سیکھتا نہیں ہے, جب گھر سے نکلتا ہے گھر سے بے گھر ہوتا ہے تب اس کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے, تب اس کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے. ایسی شیخ جب گھر سے بے گھر ہوتا ہے تو اس کی کیفیت جو ہے وہ دوادشاہ ہو جاتی ہے, اس کی کیفیت دوادشاہ ہو جاتی ہے. ایسی جماعتوں میں جو حضرات اپنے گھر پہ رہ کر بات کرتے ہیں وہ اثر نہیں ہوتا, لیکن وہی جب دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں وہاں سے آئے ہیں, پھر ان کی گفتگو میں اثر ہوتا ہے, لوگ غور سے سنتے ہیں, لوگ غور سے سنتے ہیں. تو اللہ رب العزت ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور یہ اللہ والی محبت جو ہے, چونکہ اب ہم سب کو اپنا منزل معلوم ہو گئی یا نہیں کہ جنت سے آئے ہیں, انشاءاللہ لوٹ کے جنت ہی میں جانا ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے لیے بلا حساب کتاب جنت میں داخلہ مقدر فرما دے. اللہ تعالیٰ کریم ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھا دی, اللہم حاسبنی حسابا یسیرا, کہ رب کریم کل قیامت کے دن ہم سب کا آسان حساب لیجئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریا فرمایا یا رسول اللہ آسان حساب کا مطلب کیا ہے؟ ارشاد فرمایا اللہ رب العزت اعمال نامے کو دیکھیں, سوال نہ فرمائیں, ارشاد فرمایا جاؤ جنت میں, چونکہ من نوقش عذبا, جس سے سوال جواب ہوگا اس کو ضرور عذاب دیا جائے گا, چونکہ یہاں تو جھوٹ بول کر رشوت دے کے چھوٹ سکتا ہے, وہاں نہ رشوت چلے گی نہ جھوٹ چلے گا, وہاں تو دو فرشتے جو لکھ رہے ہیں وہ سارا اعمال نامہ آپ کے سامنے پیش ہوگا, پھر سارے خاندان کے سامنے رسوائی ہوگی. اس لیے ہمیشہ یہ دعا مانگا کرو, اللہم حاسبنی حسابا یسیرا, کہ اے رب کریم کل قیامت کے دن ہم سب کا آسان حساب لیجئے. پھر یہ بھی کہو کہ یا رب کریم آپ کریم ہیں, اپنے کرم کی طرف دیکھیے, ہمارے اعمال کی طرف نہ دیکھیے, ہمارے اعمال تو اس قابل نہیں ہے, اخلاص نہیں ہمارے اندر, اخلاص پیدا فرما دیجئے, اور اپنے کرم کی طرف دیکھتے ہوئے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے, ہمارے جملہ مقاصد میں ہمیں کامیابی کی توفیق عطا فرما دیجئے. تو اصل کام دین کا ہے, اصل کام دین کا ہے, جتنا وقت آپ کا یہ دین میں لگ گیا, آپ یہاں مسجد نور میں بیٹھے ہوئے, یہ اوقات آپ کے نور و نالا نور ہو گئے, یہ اوقات آپ کے نور و نالا نور ہو گئے, اور آپ گھر میں جا کے جناب ون کپٹی اور وہی کپٹی بن جاتے, آپ جا کے چائے پیتے, پھر سموسے کھاتے, پھر پاپڑ کھاتے, کھانا پینا یہ تو لگا رہے گا ساری زندگی, لیکن یہ اوقات قیمتی بنانے کے ہیں, یہ اوقات قیمتی بنانے کے ہیں. ایسی جب اجتماع ہوا کرے تو اس میں سب شرکت کرو تاکہ وہ وقت بھی قیمتی بن جائے, آپس میں جوڑ پیدا کرو, آپس میں محبت کے ساتھ. اب دیکھو نا حضرت کو دعوت دی, حضرت تشریف لے آئے, یہ محبت کی بات ہے, محبت کی بات ہے. تو آپس میں پیار محبت کے ساتھ جتنا زیادہ اس کام میں ایک دوسرے کے ساتھ نصرت کرو گے, اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ فضل کا معاملہ فرمائیں گے کہ یہ لوگ منزل کو پہچان گئے ہیں, مجھے پہچان گئے ہیں. جو بچے ابا کو پہچان لیتے ہیں وہ لڑتے نہیں کبھی, کبھی ایک دوسرے کی برائی نہیں کرتے کہ یہ میرے والد محترم بہت بزرگ آدمی ہیں, ہم سب بھائی آپس میں بڑا شیر و شکر ہو کے رہتے ہیں. تو جو بندہ ربا کو پہچان لیتا ہے وہ بھی ایک دوسرے کے خلاف کبھی غیبت نہیں کرتا، کبھی برائی نہیں کرتا، کہتا ہم اس ربا اس نے ہمیں پیدا کیا، وہی ہمارا خالق ہے، خالق کائنات ہے، اس نے ہمیں دین کے لیے پیدا کیا ہے. ان الدنیا خلقت لکم وخلقتم للآخرہ، اللہ نے پوری کائنات کو ہمارے لیے پیدا کیا ہے اور ہمیں اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا ہے. اب آپ کہیں گے پوری کائنات؟ جی پوری کائنات اللہ نے، کوئی چیز ایسی نہیں جو حضرت انسان چھوڑ دے. آپ فولاد بھی کھاتے ہیں، اسٹیل، اسٹیل کا جو سریا ہے اس کو بھی کھاتے ہیں. آپ کہیں گے ہم نے تو نہیں کھایا، کچھ تو فولاد جناب بڑے اس سے اطبا سے بڑا قیمتی خرید کر اور اس کو شہد میں ملا کے چاٹتے ہیں اعصاب کی طاقت کے لیے، جگر کی طاقت کے لیے. مچھلی جو آپ کھاتے ہیں فش فرائی کر کے، یہ پتھر کھاتی ہے، ریت کھاتی ہے، اور جناب اللہ تعالیٰ اس کو گوشت میں تبدیل کر دیتے ہیں. یعنی کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں جس کو آپ چھوڑتے ہوں. تو ان نہ دنیا خلقت لکم، ان نہ تحقیق کے لیے، پوری کائنات اللہ نے ہمارے لیے پیدا کی اور ہمیں اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا. کاش کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے قلوب میں اپنی معرفت پیدا فرما دے کہ ہماری منزل جنت ہے، اور انشاءاللہ جنت میں جا کر پھر سکون ہی سکون ہے. دنیا کی پریشانیوں میں پریشان مت ہوا کرو، جب منزل معلوم ہو جائے گی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو رضا بالقضا کا مقام بھی عطا فرما دیں گے. پھر آپ کو پریشانی کبھی محسوس بھی نہیں ہوگی. کوئی بیمار ہوگا گھر میں، بھائی بیماری آداری تو لگی رہتی ہے، اصل تو منزل وہاں ہے، اصل تو گھر وہاں ہے، سارا آدم علیہ السلام سے لے کے سارا خاندان تو اوپر ہے. پھر اس کی پریشانی ختم ہو جاتی ہے. وقتی پریشانی آتی ہیں امتحان کے لیے، امتحان کے لیے، لیکن یہ پریشانیاں اللہ کے قرب کا ذریعہ بن جاتی ہیں. جب مومن بندہ پریشان ہوتا ہے تو دو دو رکعت پڑھ کر اللہ کے سامنے سجدگاہ میں کو آنسو سے تر کرتا ہے، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. تو اس کو پریشانی کو پریشانی مت سمجھو. پریشانی وہ ہے جو اللہ سے دور کر دے. پریشانی اس کو کہتے ہیں، معصیت اس کو کہتے ہیں، جو مصیبت اس کو کہتے ہیں جو اللہ سے دور کر دے. کہ نماز چھوڑ دیا، کہ اللہ تعالیٰ میری نہیں سنتے، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ میں کیوں جا کر عبادت کروں، یہ ہے مصیبت. لیکن اگر آپ اللہ کے اور قریب ہو رہے تو یہ معصیت، یہ مصیبت مصیبت نہیں ہے بلکہ نعمت ہے، نعمت ہے. آخرت کی تیاری کی توفیق مل رہی ہے، آخرت کی تیاری کی توفیق مل رہی ہے. تو جس جو آیت میں نے پڑھی تھی، اب ختم ہو گیا، 9:20 ہو گئے، لوگوں کو بھوک سے برا حال ہو رہا ہوگا چونکہ یہاں کے. ہاں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اس مل بیٹھنے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. پورے عالم میں جہاں جہاں بھی دینی کام ہو رہے ہیں، مدارس، خانقاہیں، تبلیغی مراکز، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، تمام دینی خدام کی بھی حفاظت فرمائے، اور تمام ان مراکز کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اور سب کو اپنے دین کے لیے قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین یا اول الاولین ویا آخر الآخرین ویا راحم المساکین ویا ذا القوۃ المتین ویا ارحم الراحمین یا کریم اللہ یا رحیم اللہ او موسٹ لوینگ اللہ موسٹ کیئرنگ اللہ موسٹ کمپیشنٹ اللہ او موسٹ فورگیونگ اللہ او موسٹ ٹالرنٹ اللہ او موسٹ بیوٹیفل اللہ او کریم اللہ تھرو انفینٹ گریس اینڈ مرسی forgive our major and minor sins. O my Kareem Allah, through infinite grace and mercy, forgive those sins that we have committed during the brightness of the day, and forgive those sins that we have committed during the darkness of the night. O my Kareem Allah, these are kabir of ours that are within us. Ya Allah, you give them long life with afiyat and salamati. O my Kareem Allah, accept the khidmat of deen that they are making. O my Kareem Allah, just as the father you had accepted. O my Kareem Allah, accept the son as well. O my Kareem Allah, the acceptance that we are seeing. O my Kareem Allah, let them be taraqi in that. O my Kareem Allah, save God from hasad. O my Kareem Allah, save God and protect him from all sides. O my Kareem Allah, let his face reach all corners of this world. O my Kareem Allah, let there be a means of sadaqah jariyah for the kabirin. O my Kareem Allah, through infinite grace and mercy, make this a means of change of our dead hearts. Bring our dead hearts back to life, my Kareem Allah. O my Kareem Allah, hawao hirs wala dil badal de, hamara ghaflat mein dooba dil badal de, hamara ghaflat mein dooba dil badal de, badal de dil ki duniya dil badal de, khuda ya fazl farma dil badal de. Oh my God.
Kareem Allah, give us the ability to distance ourselves from nafs and shaitan. Oh my Kareem Allah, nafs and shaitan, dono ne milkar, aaye ki aaye mujhko tabah. Eh mere maula, meri madad kar. Eh mere maula, meri madad kar. Chahta hu main teri panah. Oh my Kareem Allah, through infinite grace and mercy, accept this majma. Oh my Kareem Allah, accept each and everyone. Oh my Kareem Allah, make each and everyone a sahib and ismat. Oh my Kareem Allah, ye kadam uthe nahi uthaye gaye hain. Oh my Kareem Allah, you gave the tawfiq to assemble. You brought us from our homes. You gave the ability, oh my Kareem Allah. It cannot be imagined of a generous one of this world that will call anyone to his home and then send him back empty-handed. Oh my Kareem Allah, tu hi ne sab ko jama kiya. Ya Kareem Allah, ya Allah, through your infinite grace and mercy, make decision of forgiveness for us. Make decision of hidayat for each and everyone. Oh my Kareem Allah, you are aware of the good aspirations and desires of each and everyone. Through your infinite grace and mercy, my Kareem Allah, you bless each and every one of us. You are aware of the pains and sufferings of each and everyone. Remove the pains and suffering of the Ummah of Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Have mercy on the Ummah of Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Remove the difficulties of the Ummah of Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Oh my Kareem Allah, the pain and the suffering the Muslim Ummah is going through today. Ya Allah, whether it is in Syria and other parts of the world. Ya Kareem Allah, tu hi Allah hai. You are the same Allah that was there at the time of Badr. You are the same Allah that was there at the time of Uhud. Oh my Kareem Allah, you are Qawi. We have gone weak. Oh my Kareem Allah, send down your rays of mercy. Send down your rahmat, my Kareem Allah. Assist the Muslim Ummah. Oh my Kareem Allah, unite the hearts of parents and children. Unite the hearts of husbands and wives. Remove the differences in the heart. Unite the hearts of the ulama of the Ummah of Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Oh my Kareem Allah, make us compliment one another. Oh my Kareem Allah, ya Allah, whatever has been heard, you give us a tawfiq to make amal. Oh my Kareem Allah, grant us a blessed with ikhlas. My Kareem Allah, we are extremely weak servants of yours. Oh my Kareem Allah, these mashayikh are here, we couldn't make qadar of them. Oh my Kareem Allah, through your infinite grace and mercy, forgive our shortcomings. Oh my Kareem Allah, give us a tawfiq to strengthen the bond with you. Ya Allah, make us that fish that swims deep down in your ocean of Maribad. Oh my Kareem Allah, agarche pur khata hai, agarche pur khata hai, par kaha jaye tera banda. Agarche pur khata hai, par kaha jaye tera banda. Tere dar par tera banda baumide karam aaya. Ya Kareem Allah, ya Rahim Allah, tujhe to maloom hai ilahi. Tujhe to maloom hai ilahi, bahut hi ganda hai haal mera. Tujhe to maloom hai ilahi, bahut hi ganda hai haal mera. Gunaah mein aaluda ho raha hai, gunaah mein aaluda ho raha hai. Rua rua baal baal mera. Ya Kareem Allah, hum khatakar hai, hum badkar hai, hum siyakar hai. Sab kuch hai bande magar tere hai. Tujhe chhod kar ke hum gande jaye kaha. Oh my Kareem Allah, open your doors of maghfirat, open your doors of mercy. Oh my Kareem Allah, send down your rahmat. Oh my Kareem Allah, through infinite grace and mercy, grant our kabreen long life with afiyat wa salamati. Ya Allah, our Shaykh Hazrat Mullah Mazhar Sahib Dawat Barakatuh, give him long life with afiyat and salamati. Oh my Kareem Allah, let him continue the task of his respected and honorable father. Oh my Kareem Allah, just as he went door to door, country to country, igniting in the people's heart your love and your ishq, and the ishq of Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Oh my Kareem Allah, let it continue like that, and let it continue in his progeny, my Kareem Allah. Oh my Kareem Allah, through infinite grace and mercy, make us that fish that swims deep down in your ocean of ma'rifat. Oh my Kareem Allah, accept all works of deed. Ya Allah, tabligh da'wat ki mehnat ko qabool farma, unki istimaat ko qabool farma, unki kashto taleem ko qabool farma. Ya Allah, maqadid madaris darul khanqao ki mehnat ko qabool farma. Ya Allah, hame ek aur nek bana de. Ya Allah, hame ek aur nek bana de. Ya Allah, hame ek aur nek bana de. Ya Allah, save us from all the fitnas. Oh my Kareem Allah, protect us from the right and from the left, from in front and from behind, from above and from beneath. Oh my Kareem Allah, we do not know how to ask you and what to ask you for. And oh my Kareem Allah, through your infinite grace and mercy, you bless us. Oh my Kareem Allah, through your infinite grace and mercy, bless us with all the good that Nabi sallallahu alayhi wa sallam think of you, especially on the occasion of Hajjatul Wada. Oh my Kareem Allah, with 124,000 Chinese stars and companions of his. Oh my Kareem Allah, Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne Hajar-e Aswad ko chhoom karke jo tujhse maanga. Oh my Kareem Allah, bataav mein chal karke jo tujhse maanga. Ya Allah, multazam se chibat karke jo tujhse maanga. Ya Allah, adib namazein par karke jo tujhse maanga. Ya Allah, rukne yamani ko chhoom karke jo tujhse maanga. Ya Allah, maqam-e Ibrahim par namazein par karke jo tujhse maanga. Zamzam pee karke jo tujhse maanga. Oh my Kareem Allah, safa aur marwa ki pahariyon par Nabi sallallahu alaihi wasallam ne haath utha karke jo tujhse maanga. Oh my Kareem Allah, through infinite grace and mercy, ya Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ne sahi karte hue jo tujhse maanga. Ya Allah, Mina aur Muzdalifa mein tujhse maanga. Ya Allah, and especially in Arafat, from Zuhr till Maghrib, that masoom Nabi raising his head and being dua for us. Oh my Kareem Allah, bless us, bless our family members, bless our children, bless our near and dear ones, bless those that have requested us to make dua to them. Our mashayikh, my Kareem Allah, the entire ummah of Nabi sallallahu alayhi wa sallam, with their goodness. And oh my Kareem Allah, the evil that Nabi sallallahu alayhi wa sallam asked for protection from. Ya Allah, protect us, protect Ya Allah, our near and dear ones, our family members, our children, our progenies to come up to the time of Qiyamah. Oh my Kareem Allah, and the entire ummah of Nabi sallallahu alayhi wa sallam.